بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن
سورة التكاثر فيها
بسم الله الرحمن الرحيم.
الآخر تكاثر حتى تطور المقام كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون
شیطان الرجیم. سورت تکاثر ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام بالکل آغاز میں ہی ہے الہاکم التکاثر, اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسورہ, کثرت, کثیر, ان میں کسی چیز کی زیادتی ہونا. مکی سورت ہے اور بعض کہتے ہیں متنی ہے, لیکن زیادہ گمان مکی کا. حضرت بریدہ سے ایک روایت ہے کہ یہ سورت انصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی. دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ لوگوں کے اوپر فخر کیا, پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں پر فخر پیش کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب اگر اس ایک واقعے کو اس کی وجہ سمجھ بھی لیا جائے تو یاد رکھیے کہ قرآن کا انداز کیا ہے کہ کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر عام نصیحت رکھی جائے. بنیادی طور پر اس صورت میں لوگوں کا اپنے مال اور حسب نصب پر فخر کرنا ہے اور اس کا پیٹ نہ بھرنا. بخاری کی روایت اور ابن جریر نے حضرت عبی بن کعب سے یہ نقل کیا, کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا, اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا, قرآن میں سے سمجھتے تھے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی. یعنی اللہ کے نبی یہ بات اتنی کثرت سے فرماتے تھے کہ ہم سوچتے تھے شاید یہ قرآن کی آیت ہے. جب یہ آیت سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک انسان اس دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے. اسی طرح حضرت علی کا ایک قول ہے, پھر امام ترمذی نے بیان کیا, ہم عذاب قبر کے بارے میں مسلسل شک میں رہے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی. کیا پتہ چلا کہ اس میں قبروں کا بھی ذکر ہے, اور عذاب قبر کا ذکر مدینے میں. تو بہرحال اس صورت میں ہم دیکھیں گے دنیا پرستی کا برا انجام. اور حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے جو کم سے کم مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری نظریں اس دنیا کی مال و دولت اور یہاں کی بڑی چیزوں سے اٹھ کر کہیں اوپر سے اوپر لگ جائیں, اور تم صرف انہی کو پانے اور اسی میں ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ جتانے لگ جاؤ. ہوش ہی نہ رہے انسان کو کچھ اور کرنے کا سوائے فخر اور ایک دوسرے کے اوپر تقابل اور کثرت کی وجہ سے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورت کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے. کیا کہا, الہاکم التکاثر, زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے غافل کرنا, تکاثر زیادتی کی خواہش. کیا کیا چیزیں, مال, اولاد, ساتھی, گھر, خاندان, ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور جس کو پانے کی خواہش اسے اللہ کے حکموں سے غافل کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کا یہاں ذکر کر دیا کہ الحاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی حوث نے. حل میں مزید اور بھی کچھ ہے، حل میں مزید اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، یہی سوچتے رہتے ہیں. ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا، اس سے مراد ہے مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے. سمجھیے گا، یعنی حلال طریقے سے مال کمانا اس میں نہیں آئے گا، پہلی چیز. حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا، اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں انہیں خرچ نہ کرنا. تو دو باتیں سمجھ لیجیے مال کے بارے میں، کیونکہ کہیں ہم مالداروں کو، بیچاروں کو گناہگار ہی نہ سمجھنے لگ جائیں، اور اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم گلٹ میں نہ چلے جائیں. تو مال اللہ کی نعمت ہے، دو شرطوں کے ساتھ، آئے حلال کے ساتھ اور جائے حلال پر. دو باتیں ہیں. قیامت کے دن جو پانچ سوال ہوں گے، جن سے بغیر، جن کے جواب دیے بغیر کوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا، اس میں سے دو سوال مال کے بارے میں. من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو کمایا، اور وہ من این انفقہ، اور خرچ کہاں کیا. بس دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کے مرد، شوہر، بیٹے، بھائی، جو بھی مرد حضرات مال کماتے ہیں، بس دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ آتا کہاں سے ہے، اور آنے کا کام اگر لاتے مرد ہیں تو پھر عورتیں یہ دیکھ لیں کہ جاتا کدھر ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کماتے تو الحمدللہ حلال کی جگہوں سے ہیں، لیکن خرچ ایک بیشتر حصہ ناجائز چیزوں پہ کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی چیزوں پہ. پھر اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر واجبات یہ ادا نہ کی تو پھر واقعی یہ مال اس کے اندر آ جائے گا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یہ جو لفظ ہے نا زر، یہ وہی ہے جس سے لفظ زیارت ہے، اور مقابر قبر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا، حتی یأتیکم الموت، تم دنیا کے مال ہی کو جائز ناجائز کے فرق سے کماتے رہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی. کیا پتہ چلا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات، مال اولاد، قبیلہ، نسب، اس پر فخر نے اتنا غفلت میں ڈالا کہ تمہیں اپنے انجام کی کوئی فکر ہی نہ رہی، آخرت کے حساب کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں رہی، اور تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں تم سے حساب لیا جاتا ہے. اور حقیقت ہے کہ ایک انسان اس چیز کو لے کر دیکھے تو بات تو جھوٹ نہیں ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقول العبد مالی مالی، یہ کہتے رہتے ہیں نا، میرا یہ، میرے نام پہ یہ پلاٹ، میرے نام پہ یہ چیک بک، میرا یہ، میرا یہ. فرمایا حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے، نمبر ایک، جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا. رات کو کچھ کھا کے سوئے ہوں گے نا، صبح کدھر گیا، فنا ہو گیا. اور وہ جس کو پہن کر بوسیدہ کر دیا، کوئی پرانا جوڑا سوچیں جو دل سے اتر گیا اور اب اسے گیٹ ریڈ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی لیتا ہے پرانے کپڑے، گھروں کا بوجھ بن جاتے ہیں پہلے کپڑے کہ کوئی لے لے بس جان چھوٹ جائے، ختم، شوق پورا کر لیا. اور تیسرا، وہ جو صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا. یہ تین چیزیں آپ کی ہیں، یعنی کھا لیا تو خوش ہو گئے، پہن لیا تو خوش ہو گئے، آگے دے دیا تو آگے جا کے کام آئے گا. پر میں اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تین لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. لوگ لے جائیں گے، میت سامنے ہوتی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے، کتنے وارث ہیں، بیٹیاں کتنے کتنے بیٹے ہیں. اور امام بخاری حضرت انس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھر کر سونے سے مل جائے، آپ سوچیے وادی ویلی بہت بڑی ہوتی ہے نا، پوری سونے سے بھری ہو، تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ وہ دو وادیاں ہو جائیں. اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرے. اللہ اکبر. عبید بن کعب کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ان الفاظ کو جو اوپر تھے پڑھے ہم نے، اس کو قرآن سمجھتے تھے، یہاں تک کہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے الحاکم التکاثر پڑھ کر پھر اس حدیث کی صورت میں اس کی تفسیر اور تشریح کی تھی. تلحاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی حوث نے اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر. آج کے دور میں دیکھیے کہ اس کی کیا پہچان ہے. دنیا میں تو لوگ بڑے گھروں پہ فخر کرتے ہی ہیں نا، مان کرتے ہیں. آپ کا گھر کس علاقے میں؟ اچھا ڈیفنس میں، ماشاءاللہ. کلفٹن میں، بہت اچھا. اگر آپ کہیں لیاری میں رہتے ہیں، ملیر میں رہتے ہیں، لالو کھیت میں رہتے ہیں، گولی مار میں رہتے ہیں، تو یوں مورال ڈاؤن ہوتا ہے. امیجن کیجئے آپ کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، اور رشتہ لانے والے لوگوں سے پہلے جو سوال ہے ان میں یہ سوال رہتے ہیں کدھر ہے، کیا سوچتے ہیں؟ اچھا ڈیفنس ہے پھر تو اچھا ہی ہوگا، اور سو آن. اور کوئی اندر کا علاقہ ہو تو کہتے ہیں ہماری تو اتنی بڑی گاڑی وہاں جا ہی نہیں سکتی، مڑ ہی نہیں سکتی. یہ تو تھی دنیا کی باتیں، لیکن جو آج ٹرینڈ دکھ رہا ہے ہمیں اپنے ہی لوگوں میں، وہ کیا ہے کہ لوگ قبرستانوں پہ مان کرتے ہیں. آپ کو کہ کراچی شہر میں دو تین قبرستان بڑے معروف ہیں نا، ڈیفینس کا، پی سی ایچ ایس سوسائٹی ہے وہاں کا، اسی طرح کچھ اندر ملیر کے. تو سسٹر جب آپس میں باتیں کرتی ہیں نا تو پوچھتی ہیں آپ کے کدھر دفن ہے. آج یہ بھی ایک مان ہو گیا، ہمارے تو وہاں ہیں اور ہمارے تو ادھر ہیں. یہ بھی ایک قسم کی لوگوں کے لیے اب شرمندگی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے مردے کو دفنانے کے لیے کچھ لوگوں کو اندر کے علاقوں میں جا کر اپنی گاڑیوں کو مڑنا پڑے. قبر کے اندر کیا ہے یہ دیکھیے. آپ اوپر پھول ڈال دیں، آپ چادریں چڑھا دیں، آپ کچھ بھی کر دیں، یہ بتائیے کہ صاحب قبر کے اندر کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے. تو قبروں کے اندر کی فکر کرنی ہے، باہر کی نہیں کرنی. لوگ تو قبروں کے نام پہ اب جو حالات آ گئے، اللہ کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی میت والے گھر میں جانے سے پہلے بھی لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ میں لگ رہی ہوں بڑے گھر سے آ رہی ہوں. چلو بھاری کپڑے تو نہیں پہن سکتے، بھاری زیور تو نہیں پہن سکتے، کوئی ہلکا سا ڈائمنڈ کا سیٹ تو پہن لیں، تو ایسے ہی لگے گا پہنتے ہی ہیں، پہننا ہی ہوتا ہے. اور یہ تو نیچرل میک اپ ہے ہمارا، ہم تو ایسے ہی سوتے ایسے ہی اٹھتے ہیں، یہ تو لائٹ میک اپ ہے، یہ تو چلتا ہے. لوگ وہاں بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مرے لگے ہوتے ہیں نا، سامنے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اور کونوں میں عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کئی رشتے جوڑ رہی ہوتی ہیں، کئی اور حالات ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک سنا گیا کہ میت گاڑی جس میں میت کو لے کر جاتے ہیں دفنانے کے لیے، کافی دور ہے، کراچی کی بات ہے یعنی شہر سے تھوڑا سا باہر ہے، تو کہتے ہیں یہ بہت لمبا سفر ہے، بور ہونے لگتے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. اور یہاں تک سنا کہ کسی کے 40ویں پہ انہوں نے سیڈ سانگ گانے والی کو بلایا ہوا تھا، کہا کہ یہ ہمارے مرحوم صاحب کو پسند ہے اور ان کے صدقہ جاریہ کے لیے ہم ان کی ان چیزوں کا کام کریں گے. جیسی زندگی ویسی موت، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. جس تیزی سے آج ہم دنیا سے قریب اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جیسے گوروں میں آپ کو پتا کہ مرنے والے کا میک اپ کیا جاتا ہے، دفناتے نہیں ہیں جب تک اس کو پورا نہ سجائیں، کل ہمارا بھی یہ ہوگا. اور یہ وبا کہاں سے پھوٹی ہے؟ جب سے اسکائپ کے تھرو آپ لوگوں نے دوسروں کو میتیں دکھانی شروع کر دی. تو وہ کیا کریں، وہ میت کے منہ کا نور ہی نہیں دکھتا جب تک فاؤنڈیشن نہیں لگائیں گے. مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا امریکہ میں، ہم اس طرح کہیں سے گزرتے تھے تو وہاں ایک جگہ تھی، تو مجھے بڑا انیوژل لگتا تھا اس کو دیکھ کر. تو ایک دن میں اپنے افسر سے پوچھا یہ کیا، تو کہنے لگے یہ ڈریسنگ روم ہے نا، یعنی جیسے پارلر کہہ لیں. تو میں نے کہا اس کا کیا، کہتے یہاں مردوں کو ڈریس اپ کرتے ہیں. پتا کیا چلا کہ وہ ایک قسم کا وہ جگہ تھی کہ مرنے کے بعد جو فیونرل ہے اس کو کچھ دن جو لوگ رکھتے ہیں وہ وہاں لے کے آتے ہیں، پھر ادھر ایک جگہ ہے وہاں اس کو ڈریس اپ کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اس کے جسم کا سارا خون چھینتے ہیں، کیونکہ جو ہی جسم سے خون جاتا ہے نا تو ایک تو اسکن وائٹ ہوتی ہے تو اسی چمک جاتی ہے، کھل جاتی ہے، پھر اس کو میک اپ کرتے ہیں، پھر وہاں وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک قسم کا ڈسپلے پہ رکھتے ہیں اور رشتے دار دوست روز آ کے دیکھتے ہیں، تصویریں کھچاتے. اور عموماً پورا جو بوڑھا شخص فوت ہوتا ہے اس کو ریڈ کلر کے کپڑے پہنانا میک اپ، کہ یہ بہت خوش ہے. یہ کیا ہے، حد تزرتم المقابر. یہ گوروں کی باتیں کر کے ہم کہتے ہیں ایسے. ابھی چند دن پہلے آپ میں سے مجھے کسی نے بتایا کہ ان لوگوں کا ایک رواج ہے کہ جب ڈیڈ باڈی کو دفنا کے آتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کر کسی بھی پب پہ جاتے ہیں، ہاتھ میں شرابیں لے کر اور پیتے ہیں اور دکھاتے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہو گیا، وہ چلا گیا آگے جہاں جانا تھا، ہم اس خوشی میں شراب پی رہے ہیں، یا پھر اب ہم اتنے سٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. تو آپ اور میں سوچیے کہ آج کسی کی موت کی خبر سن کر حقیقت میں دل کو کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کرے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. تو حتی زرتم المقابر، کوئی بات نہیں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. اتنی تکرار تو کہیں بھی نہیں ہے جاننے کی. اور آپ دیکھیے تعلمون 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 علم الیقین، اتنا اللہ تعالیٰ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا. آئیں حق دیکھیں، یقین کے تین درجے ہوتے ہیں نا. ایک انسان کو ہلکا سا یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا، پھر تھوڑا سا اس سے، پھر آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. حق الیقین کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ مان لیتے ہیں، خبر مل گئی. تھوڑی دور جا کے دیکھتے ہیں، دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں، پھر اور بھی یقین آتا ہے. جب بالکل قریب جا کے آگ کو دیکھ کر چھو لیتے ہیں تو عین الیقین. یہاں عین الیقین نہیں بلکہ علم الیقین کہا گیا کہ ابھی تم آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، علم کے ساتھ جان لو گے، تمہیں پتہ چلے گا. لترون الجحیم، تم بے شک جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترون عین الیقین، پھر تمہیں یقین کے دیکھ لو گے. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. ساری باتیں جہنم کی اگر آپ پیچھے کر بھی دینا، یہ جو جہنم کے دیکھنے پہ زور تھا نا، پہلا دیکھنا دور سے ہے، پھر تھوڑے قریب گئے تو قریب سے دیکھا، حتیٰ کہ عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، مشاہدہ. اللہ جیسے جس کو چاہے جہنم دکھا دے، تم نے اگر اس کو دیکھ لیا تو تمہیں یہ دنیا کا فخر اور تفاخر اچھا نہیں لگے گا. تم کبھی اس کے بارے میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں سوچ سکتے کہ اچھا جی یہ ہے ہی نہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جہنم نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ڈراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ضرور دیکھیں گے. لیکن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آپ دیکھیے لفظ لو آیا نا، لو تعلمون علم الیقین، اور لو جو ہے شرط کے لیے آتا ہے، کلمہ شرط ہے. اس کے مقابل کوئی جزا ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہے. ادھر بس یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد جہنم کا یقین ہوتا تو تم کبھی اس دنیا کی کثرت میں نہ جاتے. اور یقین وہ کہ جس کے بعد بندہ جھٹلا ہی نہ سکے. آپ خود ایک جگہ بیٹھے آبزرو کر رہے ہیں ایک چیز، آپ کو کون روکے اس چیز کو جاننے سے. اس لیے جب کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ لی جاتی ہے نا، تو پھر اس کا یقین آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے پیچھے قوم نے بچڑے کو پوچھنا شروع کر دیا. ان کو خبر تو وہیں دے دی گئی تھی، اب یہ بھی تو خبر تھی نا کہ قوم وبال میں پڑ گئی، لیکن موسیٰ پر اتنا اثر کوئی نہیں ہوا. مگر جب واپس پہنچ کے ان کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو اتنا اثر ہوا کہ تختیاں جو تھی تورات کی وہ ہاتھ سے گرا دی. تو جہنم کے جتنے مرضی قصے سن لے، جب وہاں جا کر آنکھوں سے دیکھیں گے پھر اس کی شدت کو جانیں گے. یہ مطلب ہے. اللہ ہمیں نہ قریب سے جہنم دکھائے نہ دور سے. لیکن یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اس جہنم سے قریب کرنے والے کاموں سے دور کر دے. کسی کا بڑا اچھا کال پڑا تھا کہ کیسے پتا چلے کہ تم اللہ کے قریب ہو، تو کہا جتنا تم گناہوں سے دور ہو جان لو گے تم اللہ کے قریب ہو. اور آخری آیت کو ذرا ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس ایک لفظ پہ نظریں گاڑ کے تو دیکھیں ذرا، پھر البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. کون کون سی نعمتیں ہمیں ملی ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ نعمت ہے جو مجھے نہیں ملی، سیدھی سی بات ہے. اور جو چیز دوسرے کو مل گئی بس وہ نعمت ہے اور میرے پاس نہیں ہے، میں محروم ہوں. حالانکہ آپ دیکھیے ہم پڑھ چکے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، سماعت بصارت اور دل، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ تندرستی ہے، صحت. اس کو کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہ دی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا. یہ ترمذی کی روایت ہے، ٹھنڈا پانی بھی نعمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان حشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب اس سے نہ لے لیا جائے. کھڑے ہو جاؤ, سٹینڈ اپ. جب ماں کو بھی غصہ آتا ہے تو بچے کو کہتی ہے اب ہلنا نہیں یہاں سے. اور پہلا سوال, ان عمری ہی فی ما افناہ, عمر کن کاموں میں کھپا دی. وہاں جا کے احساس ہوگا کہ ہم نے زندگی گزاری ہے یا زندگی ہمیں گزار گئی. وی آر اسپینڈنگ دا ٹائم اور وی آر کلنگ دا ٹائم. پھر وہاں ہمیں اپنے ٹائم ویسٹرز دکھیں گے اور پھر ہم خسرتیں کریں گے. اور دوسرا سوال ہوگا, ان شباب ہی فی ما بلا, خود جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی. آج جوانی میں دین میں ہے, یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے. ابھی چھوڑ کے دین, ایک سال چھوڑ کے ہم قرآن پہ آ جائیں, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جاب چھوڑ دو ایک سال کا کورس کرنے کے لیے, کیسے ممکن ہے؟ ہاں ساری زندگی لگا دو دنیا کمانے میں, پھر مل جائے تو بڑی نصیب کی بات ہے. اور تیسرا سوال ہوگا, مال کے بارے میں کس جگہ سے خریدا اور کہاں استعمال کیا. اور پانچواں سوال ہوگا, ماذا عمل بما علم, جو اللہ نے علم دیا اس کو خرچ کتنا کیا, اس پہ عمل کتنا کیا. یہ بخاری کی روایت ہے, یاد رکھیں یہ سوال ہوگا. امام مجاہد کہتے ہیں دنیا کی ہر لذت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا, چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو, پینے سے ہو, لباس سے ہو, مکان سے ہو, یا بیوی سے ہو, یا اولاد سے ہو, یا حکومت سے ہو, یا عزت سے ہو. کتنی لذتیں آج ہماری زندگی میں, ٹیسٹ کتنے ہیں, نیندیں کتنی, کھاتے کتنے, پیتے کتنے. کیا ہر ٹیسٹ لیتے وقت ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس کا حساب لینا پڑے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا؟ اور حساب کا فکر صحابہ کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا تھا, ایک تغیر پیدا کر دیتا تھا. وہ صرف اس سوچ کے ساتھ نعمتوں کو پیچھے کر دیتے تھے کہ کہیں ہم سے اس کا حساب نہ ہو. حضرت عمر کے بارے میں معروف واقعہ, گرمی کی دوپہر تھی, پیاس لگی ہوئی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاسے اور بھوکے تھے, صحابہ بھی تھے, باہر نکلے. اتنے میں ایک انصاری ان کو اپنے باغ میں لے گئے, بچھونا بچھایا, بٹھایا, پھر وہاں سے انگور توڑ کر آپ کے سامنے رکھے. حضرت عمر نے ایک انگور توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے کہا, عمر سوچ کے کھانا, اس کا بھی حساب ہوگا. حضرت عمر نے ایک دم آپ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی, اتنی بھوک اتنی پیاس کے بعد مل رہا ہے, کیا پھر بھی حساب ہوگا؟ فرمایا حساب تو ہوگا. کہنے لگا پھر میں نہیں کھاتا. کبھی سوچے ہم کیا کچھ کھاتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں صرف ہم اپنے کلوزٹس کو دیکھ لیں تو ہمیں لگ بتا جائے. یا تو خود حساب کر لیں یا اللہ کرے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر کیسے بچیں گے؟ تو یہ نظریہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک لفظ ہے حساب اور ایک ہے عذاب, دونوں میں فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ حساب کیا ہے. کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ گئے تو آپ نے اپنا وزن تولنے کے لیے دے دیا اور اسکینرز میں سے گزرنے کو دیا, دیکھیں گے اوور ویٹ تو نہیں ہے اور کوئی پروہیبیٹڈ آئٹم تو نہیں ہے, یہ ہے حساب. اور کھول لیا اور اس کے بعد اندر سے کچھ نکال کے پولیس کے حوالے کر دیا, یہ ہے عذاب. حساب سب کا ہے. اللہ ہمیں عذاب سے بچائے. اللہ محاسب نہیں حساب یسیرا. ہر ایک کو گزرنا تو نہیں راستوں میں سے ہوتا ہے نا, کسی کا وزن کھل جاتا ہے, کسی کا نہیں کھلتا. بعض دفعہ بڑی سے بڑی چیز نکل جاتی ہے, بعض دفعہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے. تو ہر ایک انسان دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کس طرح سے میں اپنی زندگی کا حساب دوں گا. دنیا میں ہم اتنی قیمتی چیزیں استعمال کرتے ہیں, برانڈیڈ سے تو نیچے ہماری جان ہی نہیں بنتی. ایک ہی تو حساب ہو. ایک چیز آپ 10 روپے کی لیتے ہیں, وہی چیز آپ 100 روپے کی لیتے ہیں. ثم لا تسألن یوم اذ عن النعیم. پھر یاد رکھیے کہ حساب ایک اور طریقے سے آسان ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کریں, نہ فرمانیاں نہ کریں, پھر حساب آسان ہو جائے گا. جن کپڑوں کو پہن کر نیکی کر لی, اللہ حساب آسان کر دے گا. کھانے کے جو ٹکڑے کھا کر عبادت کی, اللہ کے بندوں کی خدمت کی, حساب آسان ہوگا. سب سے مشکل حساب ان کا ہوگا جن کو اللہ نے دیا تو بہت, لیکن ان کو پا کر کھا کر استعمال کر کر اور ہی نافرمانیوں میں گئے. آپ دیکھتے ہیں ایک بندے کے پاس ٹوٹا پوٹا گھاڑ ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اتنی لمبی چوڑی چیزیں کسی کو پیش کرنے کی, پھر بھی اس کا دل کھلا ہوا. رات کیا, دن کیا, صبح کیا, شام کیا, وہ کہتا ہے جو ہوں آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کھا لو, جو ہوگا کھلا دوں گا, نہیں ہے تو نہ سہی. وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے, وہ عبادت بھی کر لیتا ہے, وہ کھا بھی لیتا ہے, وہ کھلا بھی دیتا ہے, وہ مہمانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا بھری پڑی ہے, دل ہی نہیں کھلتا, صرف اپنی ذات کے بت پوج رہے ہیں نا. تو یہ تو ہر ایک انسان کو پتا چلے گا. ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے. حدیث ہے مسند احمد کی, جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنائی. صحابہ کہنے لگے ہم سے کس نعمت پر سوال ہوگا, کھجورے کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, تلواریں گردنوں میں لٹک رہی ہیں, دشمن سر پہ کھڑا ہے. یعنی ہے کیا بڑی لمبی چوڑی چیزیں جس کا حساب دے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب نعمتیں بھی آ جائیں گی. شروع مشکل تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آئے اور نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے. ہم نے کہا اللہ کے نبی اس وقت آپ خوش و خرم نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر لوگ تونگری کا ذکر کرنے لگے، یعنی دولت مندی، مال و دولت. تو رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کے لیے تونگری کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی دولت اس کو نقصان نہیں دیتی. اور یاد رکھو متقی شخص کے لیے صحت تونگری سے بھی بڑی اچھی ہے، اور خوش نفسی بھی خدا کی نعمت ہے. کچھ لوگ فطری طور پہ ہنستے بولتے چلبلے جولی سے ہوتے ہیں، اللہ کو اچھے لگتے ہیں. سڑے جلے بندے اللہ کو نہیں اچھے لگتے، بندوں کو کہاں اچھے لگتے ہیں، اللہ کو کہاں اچھے لگیں گے. کڑتے ہی رہے، روتے ہی رہ گئے، کبھی کچھ دیا ہی نہیں، کبھی کچھ ملا ہی نہیں، کبھی یہ ہوا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ سم ملت سلمنا کو سنا تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو جو کی روٹی اور وہ بھی آدھا پیٹ کھا رہے ہیں، یعنی روٹی بھی پوری نہیں ملتی. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کیا تم پیر بچانے کے لیے جوتیاں نہیں پہنتے، کیا تم ٹھنڈے پانی نہیں پیتے، یہ بھی قابل پرستش نعمتیں ہیں. یعنی اس کا بھی سوال ہوگا، جوتیوں کا بھی حساب ہوگا، ذرا گنے اپنی جوتیاں، حساب ہوگا. اور روایت میں کہ امن اور صحت سے سوال ہوگا، یہ جو پیس میں بیٹھے ہیں اب اتنے سکون سے، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا. صحت کا سوال ہوگا، پیٹ بھر کر کھانے سے، ٹھنڈے پانی سے، سائیدار درختوں میں سے، اور میٹھی نیند سے بھی سوال ہوگا. کبھی کسی بیمار کو پوچھیں تو سو ہی نہیں پاتا، کروٹیں گزرتی، کہتے ہیں کب رات جائے گی. فرمایا شہد پینے سے اور لذتیں حاصل کرنے سے اور صبح شام کے کھانے سے، تیسرا کھانا نہیں ہے صرف صبح شام کا، اور گھی شہد اور میدے کی روٹی کے بارے میں، غرض ہر نعمت کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان طاقتوں سے کیا کام لیا، تو حساب تو دینا پڑے گا. مسلم احمد کی ایک روایت، اللہ عزوجل قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کرایا، آج میرے آپ کے گھوڑے اور اونٹیں کیا، ہماری گاڑیاں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، عورتیں تیرے نکاح میں دی، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام اور راحت سے زندگی گزارے، اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے. اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کہاں ہے. تو شکر پیدا کریں، قرآن بندے کو شکر گزار بندہ بناتا. اوپر دیکھیں جہنم کا ذکر تھا نا، اور جہنم کا سن کر تو انسان کا منہ ہی کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی ہم اس کے بعد جنت کی نعمتیں اور اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی طرف آنے کا ذکر سنتے ہیں تو ایک دم دل خوش ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم ریلیکس ہو گئے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کوئی نعمت انسان کو نقصان نہیں دے سکتی اگر اس نعمت کو پا کر اس نعمت کو ٹھیک جگہ پہ لگایا اور اس کے بعد نعمت دینے والے سے راضی رہے. شیئرنگ بنے، کیئرنگ بنے، دل کھلے رکھے، ہنستے رہے، بولتے رہے. اور اللہ نے یہ جو قرآن کی نعمت دی ہے کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ تو پیچھے پڑ چکے فام مبی نعمت ربی کا فحدث. اس نعمت کو اگر دوسروں سے شیئر نہیں کریں گے تو کیا یہ نعمت باقی رہے گی؟ جو جتنا دیتا ہے اس کو اتنا ہی ملنے لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سنتے ہیں اور تلاوت کے دوران سوچئے کہ آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ آتی. جی ادھر سے ٹرائی کریں، میں ادھر سے بھی کرتی ہوں جہاں سے بھی چل گئی.
بسم
تلاوت سنتے ہو کچھ ذہن میں آئے کوئی چیز جو آپ نے سے کسی کو ذہن میں کو شیئر کرنا چاہیں؟ جی اپنا شیئر حاضر آپ آئیے شیئرنگ کے لیے. الحمد لله. دیکھیے اللہ کی کتاب جو ہے نا یہ خود ہی انسانوں کو جواب دے دیتی ہے، کون کیا جواب دے گا. اور آپ گھر سے کوئی بات سوچ کے آئیں، آپ دیکھیں گے کہ اس دن کے سبق میں اس کا جواب آ جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے جی. اور کوئی اس صورت سے متعلق؟ جی آپ اسمینا. وعلیکم السلام.
دو تین ہفتے پہلے جیسے آپ میں پچھلی سورت سے بھی ریلیٹ کروں گی الکاریہ سے بھی، کہ سنا ہوا تھا نا جب موت آتی ہے تو اسی وقت بندے کی قیامت اس کی آ جاتی ہے نا. تو میرے ماموں تین ہفتے پہلے عمرے کے لیے گئے، الحمدللہ رب العالمین اپنے بچوں کو یہاں سے قافلہ گیا، 55 لوگ سارے گیا. میرے ننیال نا بہت دیندار ہیں ماشاء اللہ، اور میرے یہ ماموں نا سب سے لیسٹ اپیئرنس میں لگتے تھے دیندار. الحمدللہ رب العالمین انہوں نے عمرہ ادا کیا. دوسرے دن ان کی تھوڑی طبیعت ناساز ہوئی، انہیں ہاسپٹل لے کے جایا گیا، چیک اپ ہوا، انہوں نے کہا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، شوگر بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف تھکاوٹ ہے. تیسرے دن صبح پھر دباؤ کے لیے گئے، دوپہر کے وقت بیوی کو کہتے ہیں چلے نیچے چلتے ہیں، آج سارا دن حرم میں گزاریں گے. نیچے گئے، ہارٹ کی تکلیف ہوئی، کارڈیاک اریسٹ ہوا، کہتے ہیں مجھے سانس نہیں آ رہا، ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہے ہاسپٹل تک پہنچے. لفٹ میں 5-10 منٹ لگتے، اس میں ان کا نا آکسیجن برین تک نہیں گیا. اس میں ہاسپٹل میں لے کر گئے، وہاں پہ کومے میں چلے گئے. انہوں نے کہا یہ اتنے فزیکلی اور مینٹلی تھک چکے ہیں کہ ان میں اب ہمت نہیں ہے. 24 گھنٹے کومے میں رہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ کو پیارے ہو گئے. اس دوران میرے کزن تھے، وہ یہاں پر پروفیسر ہیں، تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی ان سے کی تھی. اتفاق سے وہ اس ہاسپٹل کے وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے سارے ارینجمنٹ کیے، ارینجمنٹ اللہ کی طرف سے ہونے تھے، وہ وسیلہ بنے. ظہر کے وقت ان کا نماز جنازہ ہونا تھا حرم میں، ڈیلے ہوا کیونکہ پیپر ورک نہیں ہوا، اثر پہ چلا گیا، اثر کے بعد مغرب پہ چلا گیا. اس کا ریزن یہ ہونا تھا کہ مغرب پہ بہت زیادہ ثواب ہیوی ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین 13-14 لاکھ بندوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا. ہماری لیڈیز کے لیے انہوں نے اسپیشل انتظام کیا، اور ہر موقع پر جہاں پر انہیں لے جایا گیا فوت ہوتے وقت فوراً لہرانے کے بعد پھر ان کا انتظام ہوا، ان کی ٹیکسیوں کا انتظام ہوا. اس کے بعد سارے خاندان کو، ہمارے کو 55 لوگوں کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، اور الحمدللہ جسٹ بیفور مغرب اذان نماز جنازہ سے پہلے انہیں بتایا گیا کہ جنت المالا میں انہیں جگہ ملے گی. اور ہمارے لیے بہت زیادہ غم کی بھی بات تھی، اچانک ماموں کی موت، سارا خاندان ساتھ، اور جنت ایک سب لوگ مبارک دے رہے تھے حرم میں انہیں نا کہ آپ کو اتنی خوبصورت موت، اور سب ان لوگوں سے آ کے پوچھ رہے ان کا کیسا کیا عمل تھا. دیکھنے میں وہ کوئی ایسے انسان نہیں لگتے تھے، صرف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کا انجام اچھا ہو اس کو مطلب دیکھو نا، تو ہمیں اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی ہے.
بہت ہم سب کے لیے اتنا بڑا لیسن ہے. میرا بھائی وہ بھی اسی طرح، اس کی بھی قیامت منٹوں سیکنڈوں میں آئی. جیسے اب ہم ربیع الاول کا دیکھ رہے تھے، 3 سال پہلے میرا جوان بھائی کام سے 10 گھنٹے جاب کر کے آیا تھا اپنا بزنس کر کے، کپڑے بدل رہا تھا، کپڑے بدلتے ہوئے اسے اٹیک ہوا، اتنے میں ہاسپٹل گیا، کارڈیاک اریسٹ ہوا، فوت ہو گیا. بیٹے نے گھر آ کے جب دیکھا نا کہ جب وہ کپڑے بدل رہے تھے چیزیں بکھری ہوئی تھیں، جب میں یہ نیپال کا سین دیکھ رہی تھی میرے ذہن میں وہی قیامت آ رہی تھی کہ میرے بھائی کی تو قیامت اس وقت آ چکی تھی. دکھی وہ چیزیں ساری بکھری ہوئی ہیں، کہتے ہیں ابو اس طرح سوئے، ابو تو اتنے آرگنائز تھے، انہوں نے اس طرح کیسے چیزیں پھینک کر سوئے کپڑے اتارے ہیں. تو میں میرے ذہن میں وہ قیامت کا دن ریلیٹ ہو رہا تھا نا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے کہ تم لوگ اب تیاری کر لو بس اینی ٹائم ہم سب کی قیامت آ جائے گی. یہ سنتے آج مجھے ٹائم ملا تھا اپنی فیملی سے, میری ممانی آج واپس جا رہی ہیں, وہ لندن آ گئی تھی, سارا ان کا بیٹا ان کو ادھر لے آیا. میں نے کہا میں وہاں جانے کے بجائے کلاس میں چلی جاتی ہوں کیونکہ ختم قرآن ہے. الحمد للہ رب العالمین مجھے پہچانا تھا اللہ نے. اور لیکن ہم سب کے لیے اتنا بڑا ریمائنڈر ہے, اتنا بڑا ریمائنڈر کہ اینی ٹائم ہمیں نہیں پتا ہم اس گلاس سے واپس جائیں گے کہ نہیں.
جی بالکل, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ جو گئے ان کی بخشش کرے اور آپ کو بھی بہترین طریقے سے رکھے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے نا, تو ہم جب بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا فکر لگ جانا چاہیے, کسی کے ساتھ جو ہو گیا وہ بہت اچھا ہوگا لیکن کل میرے ساتھ کیا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم ایسی صورتیں پڑھتے ہیں, خاص طور پہ صورت تکاثر, اور آج کل تو ساری صورتیں ایسی چل رہی ہیں, تو یہ چیزیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتی ہیں. اور انشاءاللہ انہی کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے لینا. ایک روایت ہے جس کے حوالے کا اتنا مجھے یقین نہیں ہے لیکن بہرحال روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا, کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کے 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ نے کہا روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی الحاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا, یعنی اس سورت کا پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے. تو بہرحال یہ بحقی کی روایت ابن عمر سے. تو ایسی چیزوں کو پڑھتے وقت یقیناً انسان کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ قرآن حقیقت میں ایک دولت ہے, اور اس کو اپنے خالی وقت میں, فارغ وقت میں پڑھنا یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخرو کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ لفظ الہا ہے, یلہی لہو الحدیث کے نام پہ ہم یہی لفظ تیسرے سورہ لقمان میں پڑھ چکے ہیں. میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی مطلب بات کہہ دوں گی کہ یہ جو صورتیں اس وقت ہم دائرہ کے ایک سٹریچ میں کر رہے ہیں, دل تو یہ چاہتا ہے بس ایک صورت پہ بات کریں اور وہی ایک پورا اپنی جگہ مضمون ہے, لیکن یہ تو ممکن نہیں ہوتا نا. تو ہر ان صورتوں پہ الگ سے درس موجود ہیں. آلموسٹ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صورت ایسی ہو, تو آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے تو ہر صورت کا وہ درس سن کے اس میں سے پھر آپ اس کی مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں, کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ نہیں ممکن کہ اب ہر صورت پہ وقت لگائے, کیونکہ ہر ان ساری صورتوں کو اکٹھا پڑھنا بھی ہمیں انشاءاللہ موٹیویشن دیتا ہے. تو ہم نے صورت آدیات سے لے کر ابھی تک جو صورتیں سنی ہیں, ہم تھوڑی سی اس کی تلاوت سن کر تو انشاءاللہ اب آگے صورت العصر پہ چلیں گے, اور اس کے بعد پھر شیئرنگ ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی. کوشش کریں گے کہ ہم اپنے وقت کے اوپر نظر رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ آگے نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک لائٹس بند کیجیے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فارتقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
آخری جملے پہ غور کریں نا, ان ربہم بہم یوم اذ لخبیر. تو یقیناً انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو واقعی سیر کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی سے اگلی سورت کو سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
اس آگ سے بچائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم
سے دعا ہے کہ وہ ہم سے نعمتوں کا حساب بھی نہ لے اور اس کا سوال نہ کرے. اب انشاءاللہ اگلی سورت اللہ سر پہ چلتے ہیں, اس کو بھی دیکھ سن لیتے ہیں.